بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین السلام علیکم. پروگرام گھرانہ لے کر ایک بار پھر میں شبنم زیدی آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آپ تمام ناظرین کے آپ کا اپنا پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین, آج اپنے پروگرام کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرنا چاہتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ محبت کرو اور ان کے ساتھ رحم سے پیش آؤ, بے شک خدا کسی اور چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا بچوں پر اور خواتین پر ظلم کرنے والوں پر غضبناک ہوتا ہے. واقعی ناظرین, اس رسول خدا کی اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک بچوں اور خواتین کی کیا اہمیت ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں پیش آنا چاہیے. ناظرین, اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے ایک نئے موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا جس کا ٹاپک تھا گھریلو زندگی میں دین کا کیا اہم رول اور کیا اہم کردار ہے. اس پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور تشنگی باقی رہ گئی تھی, لہٰذا حضرت وعدہ آج پھر ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور آج پھر اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے بس کچھ لمحوں بعد.
گھریلو زندگی میں دین کا کردار. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی پر مختلف چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان کی زندگی میں عقیدہ اور عمل کے عنصر کے تاثیر سے بھی قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ انسان کا دین اور عقیدہ ہی ہے جو نہ صرف انسان کی فردی زندگی بلکہ اس کی مشترکہ زندگی کو بھی متاثر کر دیتا ہے. تاریخ اور انسان کا ذاتی تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ دیندار گھرانہ اور کسی عقیدہ اور آئین کے ماننے والے افراد کی مشترکہ زندگی بہتر اور سعادت مند ہوتی ہے. اس کے برعکس ایسے افراد جو مادی امور میں محو ہو چکے ہیں اور دین کو چھوڑ کر مادیات اور کائنات کے ظاہری امور کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں, ان کی زندگی بہت سارے مشکلات سے دوچار ہوتی ہے. ان کے گھر کی بنیادیں اکثر و بیشتر بحران کا شکار ہوتی ہیں. یہ دین اور مذہب ہی ہے جو انسان اور اس کی مشترکہ زندگی کو ایک مضبوط نظام عطا کرتا ہے جو اسے کبھی بھی متزلزل نہیں ہونے دیتا.
ایک بار پھر ناظرین, پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں دین کے کردار پر چلی تھی, اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے مہمان سے کافی سوالات کیے تھے, اور ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی جائے. ناظرین, آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے, لیکن انہیں طریقہ کار نہیں پتا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت ان کی ولادت کے بعد, جب وہ ایک اس ایج میں پہنچ جائیں کہ جہاں پر وہ ایک شعور حاصل ہو جائے انہیں, اس کے بعد ہم اس کی اچھی تربیت کی جائے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ بچوں کی تربیت ان کی ولادت کے بعد نہیں بلکہ ان کی ولادت سے پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے. تو کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی ولادت اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, آئیے اس کا جواب جاننے کے لیے ہم اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں. آج ہمارے دوبارہ اس تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ امرین علوی صاحبہ. آئیے انہیں سلامت کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترمہ امرین صاحبہ, السلام علیکم.
علیکم.
پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے آئیں, بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ.
آپ کا بھی بہت
شکریہ. محترمہ امرین صاحبہ, پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے جس سوال پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا, اور چونکہ جواب بھی ادھورا رہ گیا تھا اور بہت ہی اہم چونکہ سوال تھا, لہٰذا آج پھر اسی سوال کو لے کر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی دینی تربیت کے کیا طریقے کار ہیں. کیونکہ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, تو کس طرح سے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے, کس طرح سے بچوں کی دینی تربیت کی جائے, اس پر آپ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گھرانہ پروگرام کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں, اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت پر تسلیت پیش کرتی ہوں. ہم سب کو دیکھیے گزشتہ پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کی تربیت اس کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے, اور بچہ جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ خدا کی ایک امانت ہے. خدا نے ہمیں ایک پاک فطرت کے ساتھ بچہ دیا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ امانت داری کا پاس رکھتے ہوئے بچے کو اسی پاک فطرت کے ساتھ خدا کے حوالے کریں. بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو بچے کا دل اس زمین کی طرح ہے جو کاشت کے لیے تیار ہوتی ہے. آپ اس زمین میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو بچے کے دل میں, بچے کی روح میں ہم جن چیزوں کو بوئیں گے, بچہ بڑا ہو کر وہی چیزیں بچے جو ہے وہ معاشرے میں تحویل دے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں. والدین پریشان تو بہت ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اسلامی طریقہ کار نہیں آتا بچوں کی تربیت کا. اگر ہم والدین کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم والدین کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم ان والدین کی ہے جو پریشان تو بہت ہوتے ہیں لیکن لاپرواہ ہیں. بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے, بچوں کو بہت ڈھیل دیتے ہیں, کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ان کی گھریلو زندگی میں کوئی قانون نہیں ہوتا. جس وقت کسی کا دل چاہا وہ سو گیا, جب دل چاہا کھا لیا, جب دل چاہا کوئی باہر چلا گیا. نہ کوئی آنے جانے کا ٹائم ہے, نہ بچے کو آداب سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. جو آپ کے ایج فیلو ہیں آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, کیا کھیل کھیلنا ہے, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو کہ امام فرماتے ہیں کہ جو والدین بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے, اور اگر ان کا بچہ آج ان کے سامنے کھڑا ہو کر بول رہا ہے تو کل یہ نوبت آئے گی کہ یہ والدین بچے کو آگ کر دیں گے. یعنی اگر والدین بچے کو آگ کرتے ہیں تو اس کا سبب بھی خود والدین ہوتے ہیں, بچپن میں بچے کی صحیح تربیت نہیں کی. اور ایسے گھرانے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب معاشرے میں جاتے ہیں تو کوئی ذمہ داری نہیں فالو کر سکتے, کوئی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بچپن میں گھر سے یہ عادت ہی نہیں ڈالی گئی, انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی, بہت آزاد چھوڑ دیا گیا ہے بچے کو, جو اس کا دل چاہے کرے. والدین نے کنٹرول نہیں کیا, آزادی دی ہے. ہاں اسلام آزادی کا قائل ہے, لیکن والدین نے ایسی آزادی دی ہے کہ حد سے بڑھ کر. والدین کا پھر کوئی کنٹرول نہیں رہا بچوں پہ. یہ تو پہلی قسم تھی. دوسری قسم ان والدین کی ہے جو بالکل ان کے برعکس بہت سخت گیر ہوتے ہیں. اور ایسے والدین یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہماری بات مانی جائے, بچہ ہم جو کہیں بچہ کہے ٹھیک ہے. ہم بچے سے کہیں بیٹھ جاؤ, بچہ بیٹھ جائے. ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ, بچہ کھڑا ہو جائے. وہاں جاؤ, بچہ چلا جائے. اور اگر بچہ دلیل پوچھے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے کہ میں یہ کام کیوں کروں یا میں یہ کام کیوں نہ کروں, تو وہ دلیل نہیں بتاتے بچے کو. کہتے ہیں بس ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو,
روبوٹ کی طرح.
ہاں بس جو ہے وہ
انجام دے,
جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, تم وہاں پہ جاؤ وہاں پہ نہ جاؤ. اور ایسے بچے کیا ہوتے ہیں, خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکثروا اولادکم علی آدابکم, کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنی رسومات کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی کوشش نہ کرو. اور وہ بھی زبردستی, امام فرما رہے ہیں لا تکثروا, زبردستی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ولادت کسی اور زمانے کی ہے, ان کی ولادت کسی اور زمانے کی ہے. تم میں اور ان میں فرق ہے, زمانے کا فرق ہے. اس لیے جس طرح تمہاری تربیت ہوئی ہے تم اس طرح اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہو. تو اس فرق کو سمجھ کے اپنے بچے کی تربیت کرو. اور ایسے گھرانے کے بچے بھی کیا ہوتے ہیں, وہ والدین پہ اعتماد نہیں کر سکتے, نہ خود ان میں اعتماد بے نفس آتا ہے اور نہ وہ والدین پر اعتماد کر سکتے ہیں. برعکس یہ بچے جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اتنے انعطاف پذیر ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی کام ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے, کسی کی نیچر کو بالکل فوری طور پہ پک کر لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں گھر میں بتایا نہیں گیا, انہوں نے صرف پک کرنا سیکھا ہے, انہوں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ ہمیں جو کہا جائے ہم نے اس کام کو انجام دینا ہے. گھر میں ان کی پرورش اس طریقے سے ہوئی ہے, اس لیے وہ معاشرے میں جا کے سنبھل نہیں سکتے. جس نے جو کہہ دیا وہ انجام دیں گے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, کانفیڈینس نہیں ہوتا, اس سے جو ہے وہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, اعتدال نہیں آتا ان کی زندگی میں. اور تیسری قسم ان والدین کی ہے جو اسلامی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بچے کو آزادی دیتے ہیں، بچے کی بات سنتے ہیں، بچے اور والدین کے درمیان ایک گفتاری رابطہ ہوتا ہے، پیار و محبت کا رابطہ ہوتا ہے، ان کے درمیان صمیمیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو ایسے والدین جو ہے وہ بچے کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، اسلامی حوالے سے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اور ایسے ہی والدین ہوتے ہیں جن کے بچے معاشرے میں جا کر کامیاب ہوتے ہیں، معاشرے میں کوئی ایکٹیویٹی دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم بچے کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ بولو، آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو، تو بچہ یہ فیل کرتے ہیں ہاں مجھے اہمیت دی جا رہی ہے۔ یا اگر ہم نے کسی جگہ پہ جانا ہے دعوت وغیرہ پہ، ہم بچے کے سامنے تین چار قسم کے سوٹ رکھتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہتے ہیں آپ ان میں سے سلیکٹ کر لیں، بچے کو پتا ہے کہ ہاں میری بھی کوئی ویلیو ہے، میں انتخاب کر سکتا ہوں، میری اہمیت ہے۔ تو ایسے اس طرح بچے میں کانفیڈینس آتا ہے، بچے میں اعتماد بے نفس آتا ہے، اور وہ سیکھتا ہے کہ اسے معاشرے میں جا کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، معاشرے کو کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیے جب ہم ان آخری قسم کے والدین کو لیتے ہیں جو اسلامی طریقے سے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، تو اب یہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلامی طریقہ جو ہے وہ کون کون سے نکات بیان کر رہا ہے پرورش کے۔ تو پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ بچے کو محبت دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح بچے کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، بچے کی مادی ضروریات ہیں، اسی طرح بچے کو محبت کی ضرورت ہے۔ اور محبت جب بچے کو ان کی طرف سے ملتی ہے جن کے نزدیک بچے کی اہمیت ہوتی ہے، بچے کے نزدیک والدین کی اہمیت ہے، والدین جب بچے سے محبت کریں گے تو بچے پہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا، ایک مثبت اثر لے گا۔ اور بعض اوقات والدین بہت عجیب بات کرتے ہیں کہ ہمیں بچے سے محبت ہے، اب اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم بچے سے کیا کہیں گے، بیٹا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں امام علی علیہ السلام کا تھوڑا سا خط جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھا تھا اس کے دو تین جملے بیان کروں گی۔ امام اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں کہ بیٹا تم صرف میرے وجود کا حصہ نہیں ہو بلکہ میرا پورا وجود ہو، اگر تم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس طرح جیسے میرے پہ آئی ہے، اگر تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو جیسے مجھے خوشی ملی ہے۔ اور امام اس حد تک امام لکھ رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اگر خدا نخواستہ تمہاری موت آتی ہے تو اس طرح جیسے میری موت آئی ہے۔ تو کیا امام حسن کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے بابا ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ لیکن امام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اظہار کرو۔ اور امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والا جب اظہار کرتا ہے کس کے سامنے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو اس کا اتنا فائدہ اسے نہیں ہوتا جس سے وہ محبت کرتا ہے، بلکہ کسے فائدہ ہوتا ہے، محبت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے بچے کو کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کی نظر میں والدین کا احترام بڑھ جاتا ہے، بچے کو احساس ہوتا ہے کہ میں والدین کے لیے مہم ہوں، والدین میرے سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی والدین سے محبت کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، تو اسی طرح سے ہم جتنی محبت بچے سے کریں گے بچہ اتنی ہی محبت ہم سے کرے گا۔
آج کے زمانے میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ والدین اور بچوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے اکثر یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، ہم سے محبت کا کبھی اظہار نہیں کرتے، گویا ہم سے وہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بچے جو ہے اپنے والدین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی، اگر والدین کھل کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور اپنے کو بچوں سے قریب بتائیں تو کبھی بچے جو ہے اس طرح سے والدین سے اپنے دور نہیں ہوں گے۔
اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ کھیلے۔ لیکن ہمارے یہاں برعکس ہوتا ہے، بچے کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے، نہیں اچھلو، نہیں کودو، نہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا، ایک منٹ سکون سے آپ نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ جبکہ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ بچہ اگر کھیل کود میں مصروف نہیں ہے، ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ سست ہو رہا ہے، اسے خود اکسائیں، اسے کہیں کہ بیٹا اٹھو، کھیلو، اچھلو، کودو، جمپنگ، کچھ بھاگو، دوڑو، کچھ کرو، کوئی ایکٹیویٹی دکھاؤ۔ اور اگر پھر بھی بچہ نہیں کرا، خود بچے کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو جائیں۔ جیسا کہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ کھیل بہترین طریقہ ہے بچے کو آداب و رسومات سکھانے کا۔ کیوں؟ اگر والدین کھیل کے دوران اپنے الفاظ اور کلمات جو وہ ادا کر رہے ہیں اور جو کھیل وہ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی توجہ دے، تو بچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، بچہ خود کھیل کھیل میں بہت کچھ ہم سے سیکھ لے گا۔ तो पहला नुक्ता क्या था कि बच्चे से मोहब्बत करें और उसका इजहार करें, दूसरा था बच्चों के साथ खेलें कूदें।
मोहतरमा अमरीन साहब अगर इजाजत दें तो हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी इस खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, जाइएगा नहीं, एक छोटे से वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में अभी हाजिर होते हैं।
اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، ہم اپنے تمام ناظرین کا تہ دل سے آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر مرتبہ کی طرح پھر ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، اور آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب سید امیر حسنین صاحب۔ آئیے ان سے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کے معاشرے پر اثرات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جناب امیر حسنین صاحب، یہ فرمائیے کہ اسلامی تربیت بچوں کے لیے اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
اسلامی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تربیت کہتے کس کو ہیں۔ تو تربیت کے معنی حقیقت میں یہ ہے کہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور چھپی ہوئی استعداد کو اجاگر کرنا اور ایسے اسباب فراہم کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ چھپی ہوئی صلاحیت سامنے آ جائے، ایسا زمینہ فراہم کرنا کہ چھپی ہوئی صلاحیت اجاگر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اب اسلام کے اندر تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اس تربیت کا زمانہ کون سا زمانہ ہے کہ جب بچوں کی تربیت کی جائے؟ تو حقیقت میں جس روز سے ایک جوان اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اسی روز سے تربیت کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جوان سب سے پہلے اپنے ہونے والے شریک حیات کے بارے میں یہ سوچے گا اور اس کو ہر پہلو سے جانچے گا کہ آخر وہ اس کے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے اندر وہ صفات ہیں کہ اس کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو حقیقت میں اسی روز سے کہ جب سے ایک جوان اپنی شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، اسی روز سے تربیت کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے مراحل بڑھتے ہیں۔ مثلا حاملگی کے زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ مثلا بچوں کو کا جو والدین پہ حق ہے، وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کے علاوہ ان کو بہترین ادب کے ساتھ ان کو مزین کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بہترین ادب سے ان کو مزین کیا جائے گا، تو اب یہاں پر وہ روش کون سی ہے اور وہ طریقہ کون سا ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے اس تربیت کے سلسلے میں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ بچوں کی فطرت اور بچوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تو بچے حقیقت میں وہی چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس چیز کو زیادہ یاد کرتے ہیں کہ جو بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے جو سنتا ہے۔ گویا ہمیں بچوں کے لیے اس کے دیکھنے کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے والدین کو گویا آئیڈیل اور نمونہ بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے۔ یعنی یہاں پر صرف نصیحت کرنا بچوں کے لیے یا ان کو تنبیہ کرنا اخلاق کے سلسلے میں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تاثیر بھی نہیں رکھتا، بلکہ ضروری ہے کہ والدین اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب والدین اپنے آپ کو نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پیش کریں گے، تو وہ بچہ جب ان سے وہ اخلاق سیکھے گا، تو یہ اخلاق اور یہ ادب اور یہ تہذیب اس کے وجود میں رچ بس جائے گی۔ لہذا اگر والدین مثلا نماز کے وقت پہ، اگر اذان کے وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو بچہ اس عمل کو دیکھے گا، اور صحیح وقت پہ نماز کے وقت پہ اذان کے وقت پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں اگر والدین روزہ رکھتے ہیں، تو بچہ بھی یہی کوشش کرے گا، یہی چونکہ وہ سیکھتا آیا ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھا جائے۔ لہذا سب سے بہتر طریقہ تربیت کا وہ والدین کا عمل ہے، نہ یہ کہ اس کو نصیحت کی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا سوال کا دوسرا شق کہ مثلا معاشرے پہ اس تربیت کے اثرات کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ تو خود والدین کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ جب بچے کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ اس کے والدین کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود صالح بچے اور نیک بچے والدین کے سکون اور اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا، خود اولاد کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ یہ کہ مثلا اولاد اس کی وجہ سے معاشرے میں بلند ہوتے ہیں اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں اور جنت کے حقدار ہوتے ہیں، یہ خود بچوں کا۔ اور تیسرا اہم فائدہ جس کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا، وہ یہ ہے کہ سماج بہترین بن جاتا ہے اور سماج، اچھے سماج کی اور سالم سماج کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر صحیح تربیت ہم نے بچوں کی تو آج یہ بچے جو اس وقت بچے ہیں، کل یہی بچے بڑے ہوں گے اور مرد بنیں گے اور عورتیں بنیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ کل یہ سماج میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی، والدین نے بچوں کی صحیح تربیت کی، تو گویا انہوں نے اچھے سماج اور سالم سماج کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس انہوں نے بچوں کی غلط تربیت کی، تو گویا انہوں نے سماج کو فساد اور نہ سالم بنانے میں انہوں نے مدد کی۔ لہٰذا اب یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ سماج میں اپنے بچوں کو کس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں اور سماج کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ بس آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ وہ تمام والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت کر کے سماج کو بہترین اور ایک آئیڈیل کے طور پہ سماج میں پیش کرے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
ناظرین، واقعاً جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اس کا معاشرے پر پورا پورا اثر پڑتا ہے۔ اب ہم آپ سے رخصتی چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید اور خیر مقدم کہتے ہوں۔ ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں دین کا اہم کردار اور اس کے اہم رول پر چل رہی تھی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ایک کلپ بھی دیکھی کہ بہت اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، جس میں بتایا کہ واقعی بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت اہم رول اور اہم کردار ہے، اور اگر والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو پہلے خود انہیں اپنے اندر اچھے اخلاق اور اچھے آداب کو پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر کہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے میں اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں۔ محترمہ امرین صاحبہ، آپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بیان فرما رہی تھی، تو کیا کہیں گی آپ اس سلسلے میں؟
پہلے دو نکات تو وہی تھے کہ بچے کے ساتھ محبت کریں، اور دوسرا جو ہے وہ بچے کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہوں۔ تیسرا ہے کہ بچوں کو سلام کریں۔ میں مختصراً فقط ایک حدیث پہ اکتفا کروں گی کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں، میں موت کے آخری لمحات تک بھی پانچ چیزوں کو ترک نہیں کر سکتا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کو سلام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو شخصیت ملتی ہے جب کوئی بڑا بچے کو سلام کرتا ہے، اور بالخصوص وہ افراد جو بچے کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، تو بچے میں کانفیڈینس آتا ہے، اعتماد بنفس آتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دو تین بچے ہیں اور ہم ان کے درمیان کوئی کمپٹیشن رکھتے ہیں، ہاں کمپٹیشن کروانا بہت اچھی بات ہے بچوں کے درمیان، لیکن کمپٹیشن کے دوران یہ خیال رکھیں کہ آپ خود کسی ایک بچے کی سائٹ نہ لیں، کسی کی طرف داری نہیں کریں، خود جو ہے وہ غیر جانبداری کا ثبوت دیں، اور جو تشویق کریں دونوں کو، لیکن کسی ایک کی سائٹ نہ لیں۔ اس لیے کہ آپ جس کی سائٹ لیں گے شاید اس پہ اس کا مثبت اثر ہو، لیکن دوسرے بچے پہ اس کا منفی اثر ہو رہا ہوگا۔ اب وہ بچہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بچہ، کسی کی سائٹ نہیں لیں۔ اس کے بعد ہمیں جس نقطے کا خیال رکھنا ہے اور جو سب سے مہم ہے، وہ ہے بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی طرف مائل کریں۔ تو اس لیے کہ خدا فرما رہا ہے، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہماری خلقت ہوئی ہے عبادت کے لیے، ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت اگر بچہ نوجوانی تک پہنچ جائے اور ہم اس کے بعد اسے کہیں کہ بیٹا اب تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بچہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مگر یہ کہ ہم بچپن سے ہی بچے کو ان چیزوں کی طرف لے کر آئیں, جیسا کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار میں دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی طرف لے کر آتی تھی, انہیں نماز کے لیے کہتی تھی, روزے کے لیے کہتی تھی, حتیٰ کہ شب بیداری کے لیے 23ویں شب قدر کو, 23ویں رمضان کو آپ بچوں کو کہتی تھی کہ بیٹا آج آپ نے ساری رات جاگنا ہے, اور اس کے لیے آپ کیا کرتی تھی تاکہ بچوں کو اذیت نہ ہو, دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی, رات میں انہیں کھانا جو ہے وہ ہلکا پھلکا کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی تاکہ بچے رات میں اذیت نہ ہوں. تو دیکھیں ہماری یہ جو عبادت ہے نماز, وہ ایک فردی عبادت ہے, لیکن رسول اکرم اسلام فرما رہے ہیں الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز عبادت فردی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اجتماعی ہوگا, جب ایک فرد جو نماز ہوگا وہ برائیوں سے رک جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ معاشرہ بھی برائیوں سے رک جائے گا, اس کو دیکھ کے کچھ اور افراد بھی برائیوں سے رکیں گے. یا روزہ ایک فردی عبادت ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اجتماعی ہے, کیا ہوتا ہے, دوسروں کی غربت کا احساس ہوتا ہے, دوسروں کی تنگ دستی کا احساس ہوتا ہے, انسان ان کے مسائل کو شیئر کرتا ہے, اور جو ہے پھر جب وہ کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو وہ اس پہ احسان کرنے, یہ نہیں کرتا کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں, بلکہ وہ خود دیکھتا ہے کہ میں نے ایک دن بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو میرا کیا حال ہوا, تو جو ہے وہ اس چیز کو احساس کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں, نہ یہ کہ پھر ہم اسے مجبور کریں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بچے کی تربیت میں چند نکات کا خیال رکھیں, اور ان میں سے مین نقطہ یہی ہے کہ بچے کو عبادت کی طرف مائل کریں بچپن سے ہی, تو ہم معاشرے کو بہترین بچے دے سکتے ہیں.
اور واقعی آج کے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچے جو ہیں وہ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں, آپ جیسے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مائیں جب نماز پڑھتی ہیں تو بچیاں بھی جو ہیں وہ ماؤں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں, یا بچے جو ہیں باپ کے ساتھ کھڑے جاتے تھے, یعنی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فطری طور پر بچوں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ جذبہ جب ختم ہونے لگتا ہے اور پھر والدین بھی اس پر جو ہے توجہ نہیں کرتے ہیں اور کیئر نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ خود بخود جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. لہٰذا ہمیں اس جذبے کو ان کے باقی رکھنا چاہیے, یہ جو فطرت میں خدا پرستی کا جذبہ ہے, اس جذبے کو اگر ہم واقعی اسی بچپن سے باقی رکھیں تو بچوں کو کبھی اذیت نہیں ہوگی, اور وہ عبادتوں کو جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ انجام دیں گے. محترمہ امرین صاحبہ, جیسا کہ ہمارا ٹاپک گھریلو زندگی میں دین کا کردار ہے, تو اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں دین کو باقی رکھتے ہیں اور دین تمام دینی احکامات پر عمل کرتے ہیں, تو اس کا اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھریلو روابط پر بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑتے ہیں. تو میں یہیں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر دینداری کی رعایت کی جائے تو گھریلو روابط پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیے, ہم نے سب سے پہلے پروگرام میں انسان اور دین کا رابطہ بیان کیا تھا, پھر ہم نے اسی میں یہ ثابت کیا تھا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے, اور جس طرح انسان کی مادی ضروریات ہیں اسلام اسے کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو آرام کرو لیکن حلال طریقے سے, یہ اسلام اس طرح سے انسان کی مادی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. انسان کی مانوی ضروریات ہیں اسلام نے طریقہ کار بیان کیے ہیں.
جی,
تو دیکھیں انسان اس وقت دیندار بن سکتا ہے جب وہ دین کو کاملاً ایکسیپٹ کر لے اور اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈال لے, اس وقت انسان جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انسان ایک دیندار انسان ہے. اب وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, اگر مرد ہو تو ایک دیندار باپ ہو سکتا ہے, ایک دیندار بھائی ہو سکتا ہے, ایک دیندار شوہر ہو سکتا ہے, ایک دیندار بیٹا ہو سکتا ہے, اور اگر وہ خاتون ہو تو ایک دیندار ماں ہو سکتی ہے, ایک دیندار عورت ہو بیوی ہو سکتی ہے, ایک دیندار بہن ہو سکتی ہے, ایک دیندار بیٹی ہو سکتی ہے. جب تمام افراد ایک گھر کے دیندار ہو جائیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر دیندار ہے. اور دین اسی وقت انسان کی زندگی میں وارد ہوتا ہے, جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی مثال درج کی تھی کہ آپ سمندر میں کوزہ رکھ دیں لیکن اس میں اتنا ہی پانی سمائے گا جتنی کوزے میں گنجائش ہوگی, تو ہم میں بھی دین اتنا ہی سمائے گا جتنا ہمارے اندر جو ہے وہ ظرف ہوگا, جتنا ہم دین کو قبول کریں گے, اپنے عملی پہلو سے ہم دین کو اجاگر کریں گے, اتنا ہی دین جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سمائے گا. تو جب انسان دین کے سانچے میں ڈل جاتا ہے اور ایک دیندار انسان کہلاتا ہے تو دین اس کے تمام روابط پر اثر انداز ہوتا ہے, اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے, ان میں گھریلو پہلو ہو سکتے ہیں, معاشرتی پہلو ہو سکتے ہیں. اب اگر ہم گھریلو روابط کی بات کریں تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک دیندار بیوی کی خصوصیات بیان کی تھی, دیندار بیوی کے بارے میں اس لیے میں کچھ عرض نہیں کروں گی, میں یہ کہوں گی کہ ایک دیندار ماں کس طرح سے اپنے بچے کو ایک دیندار فرد بنا سکتی ہے. تو اسلام کہتا ہے، یہ بھی ابھی ہم نے بیان کیا کہ اسلام کہتا ہے کس طرح بچے کی تربیت کریں تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک دیندار بچہ بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کو ہم کس حد تک جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب ہم ایک دین کو قبول کرتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کر لیے، اسلام کے تمام قوانین کو ہمیں ماننا ہوگا۔ اسلام ہمیں کہہ رہا انہی قوانین میں سے ایک قانون جو گھریلو زندگی میں، گھریلو روابط میں بہت تاثیر رکھتا ہے، وہ ہے صلہ رحم۔ کیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ تو اب جب ہم صلہ رحم کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو اب دیکھنا چاہیے کہ یہ اس صلہ رحم کے فائدے کیا ہیں۔ صلہ رحم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحم کرنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، میں صرف یہ کہوں گی کہ کیا فائدے ہیں، صرف ان کے نام لوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور ان تمام کے بارے میں حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ صلہ رحم کے اور بھی بہت سے آثار ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ اب جب ہم گھریلو روابط کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کہاں پہ صلہ رحم کی ضرورت پڑتی ہے، کن رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نسبی رشتہ دار، مثلا جیسے ہمارے والدین، پھر ان کے والدین، یا ہمارے بہن بھائی ہمارے والدین کے بہن بھائی۔ دوسرے ہیں سببی رشتہ دار، جو کسی سبب سے بنتے ہیں، یعنی جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ایک لڑکے سے اس کا رشتہ بیوی کا بنتا ہے، اب اس بیوی کے والدین سے اس کا رشتہ کیا بنتا ہے، ساس اور سسر کا بنتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے سسرال میں جو رشتے بنتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ سببی رشتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ نسبی رشتے داروں کے ساتھ بھی تم صلہ رحم کرو، اور سببی رشتے داروں کے ساتھ بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہمارے نسبی رشتے دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں یا ان کے والدین ہیں، بڑے شوق سے ہم ان کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں، یہ بھی مد نظر رکھتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، اسلام حکم دے رہا ہے بالوالدین احسانا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے سببی رشتے دار ہیں، جب ان کے ساتھ صلہ رحم کی بات آتی ہے تو نہیں، جب ہمارا دل چاہے گا کریں گے، جب دل نہیں چاہے گا نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، عدلے کا بدلہ جس طرح وہ کریں گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلام فرما رہا ہے جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، برعکس تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور سببی رشتہ داروں میں کیا کیا آتا ہے، لڑکی کے سسرال والے آتے ہیں، لڑکے کے سسرال والے آتے ہیں۔ تو اب جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکل کہاں پہ نظر آتی ہے، زیادہ مشکل لڑکے کی اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مشکل کہاں پہ ہوتی ہے، لڑکے کی مشکل ہوتی ہے اپنے سسرال والوں کے ساتھ، وہ بھی بالخصوص اپنی ساس اور نند کے ساتھ جو ہے وہ ان کے درمیان مشکلات ہوتی ہیں، بعض وقت کام کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت سے مسائل جو گھریلو زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر بہو دیندار ہوگی تو وہ ان مسائل کو حل کر سکتی ہے، اگر ساس دیندار ہوگی تو وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اگر نند دیندار ہوگی تو وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی ساس کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ یا نند کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کریں، اس کے نتیجے میں پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔
محترمہ امبین صاحبہ، قبل اس کے ہم ساس بہو کی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری انٹرسٹنگ گفتگو جاری رہے گی، جائیے گا نہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
قال ابو عبد الله عليه السلام ثلاثة ان يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه اذا اطعم على مائدته، واستناؤه المعروف الى اهله۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مومن کو ان چیزوں کا علم حاصل ہو جائے تو اس کی طول عمر اور بقائے نعمت کا باعث بنتی ہیں۔ پہلی،
طویل سجدہ اور رکوع کرنا، دوسری ایسے دسترخوان پر زیادہ بیٹھنا جس پر دوسروں کو کھلایا جا رہا ہو، تیسری اپنے اہل خانہ کے ساتھ نیک رفتار کرنا۔
پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو بہت بہت خیر مقدم کہتی ہوں۔ ہماری گفتگو دینداری کے گھریلو روابط پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس موضوع پر چل رہی ہے، آئیے اپنے مہمان کی جانب چل کر ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں۔ محترمہ امرین صاحبہ، آپ بیان فرما رہی تھیں کہ اگر ہم دینداری اپناتے ہیں تو گھریلو روابط پر اس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کہ جس میں سے ایک جو ہے وہی ساس اور بہو کے درمیان کا جو ہے رابطہ وہ سنور سکتا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے متعلق؟
دیکھیں، ساس اور بہو کے درمیان جو کلیشز ہوتے ہیں یا نند اور بھابھی کے درمیان جو مسائل پیش آتے ہیں، وہ اگر یہ کہا جائے کہ شادی کے بعد سے پیش آنا شروع ہوئے ہیں تو نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک ماں، سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنی بہو اپنے بیٹے کے لیے بیوی کی تلاش میں نکلتی ہے تو وہ کیا سوچ کر نکلتی ہے، وہ گھر میں بہو لانا چاہتی ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، مجھے کیسی بہو چاہیے؟ تو ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ میری چاند سی بہو ہو۔
جی
آپ دیکھیں، میں یہیں پہ کہوں گی، اگر آپ چاند گھر میں لانا چاہتے ہیں تو خوب چاند میں داغ بھی ہے، آپ چاند کو اس داغ کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یا جو ہے بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک پھول سا چہرہ لے کے آنا ہے، اگر آپ گھر میں گلاب لانا چاہتی ہیں تو ساتھ کانٹے بھی آئیں گے، اور جو انسان گلاب خریدتا ہے اسے پتا ہے کہ میں گلاب کانٹوں کے ساتھ خرید رہا ہوں۔ آپ بھی گھر میں بہو لے کے آ رہی ہیں، آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ گلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کانٹے بھی آئیں گے۔ تو دیکھیے، ساس جب گھر سے باہر نکلتی ہے بہو کی تلاش کے لیے تو یہی اس کے مد نظر ہوتا ہے، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ٹھیک ٹھاک جہیز لے کر آئے تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ اس کے جہیز سے بھر جائے، اور جو ہے وہ حتیٰ کہ آج کل تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام کرتی ہو، جاب کرتی ہو، پھر اس کی سیلری بھی اچھی ہو۔ کیوں؟ تاکہ شادی کے بعد جو ہے وہ زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں، بچے ہوں گے، ان کا خرچہ آسانی سے پورا ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں ہماری مائیں سوچتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میں جس لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہوں اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھول اور چاند جب گھر میں آتا ہے اور اس کا وہ داغ اور کانٹے نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جہیز جس کی اتنی آرزو کی تھی کہ میں دولت مند گھرانے میں اپنے بیٹے کی شادی کروں کہ زیادہ سا جہیز لے کر آئے، پھر وہ جہیز کا عذاب لگنے لگتا ہے۔ تو یہ تو تھا پہلا نقطہ کہ ایک والدہ کیا سوچ کر نکلتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک والدہ کی توقع بیٹے سے اس کی شادی سے پہلے کیا تھی اور شادی کے بعد کس طرح ہونی چاہیے۔ والدہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا شادی سے پہلے صرف میرا بیٹا تھا، صبح میں اسے ناشتہ بنا کے دیتی تھی، جاب پہ چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا تو صرف ماں ہوتی تھی یا بہن بھائی ہوتے تھے، انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا، ماں کو سارے دن کا بتانا میں نے کیا کیا یا ماں سے سننا آپ نے کیا کیا۔ لیکن شادی کے بعد اب وہ بات نہیں ہے، شادی کے بعد بیٹے کو بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے، بیوی کے مسائل ہیں انہیں بھی شیئر کرنا ہے۔ اب والدہ کو اپنی توقعات کم کرنی چاہیے، بلکہ جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ خود بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ جاؤ اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، جاؤ اس سے جا کر باتیں کرو، میں تو ساری زندگی تمہارے پاس رہی ہوں۔ اور یہ مسائل وہیں پہ پیش آتے ہیں یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسے ممالک یہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ ایسے مسائل بہت کم پیش آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیں وہاں پہ بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور اگر بہو یا بہو کے گھر والے خدا نخواستہ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی کو علیحدہ رہنا ہے تو وہ ایک علیحدہ سے طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ، یہاں پہ والدہ کو سوچنا چاہیے کہ میری توقعات، مجھے اب توقعات کو محدود کرنا ہے، میرے بیٹے کی ایک فیملی ہے، بیٹے نے اسے ٹائم دینا ہے، میں جس لڑکی کو لے کر آئی ہوں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئی ہے، میرے بیٹے کے رشتے کی وجہ سے آئی ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے اس لیے وہ یہاں پہ آئی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، تو مجھے اس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ یہ پہلے والدہ کو سوچنا چاہیے، اور بیٹے کو بھی کہنا چاہیے کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس کو ٹائم دو تاکہ وہ یہاں پہ تنہائی کا احساس نہ کرے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم کس گھرانے کی لڑکی لے کر آئے ہیں، اس کا ماحول کس طرح سے تھا، آیا ہمارے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، ہمارے اور ان کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ماحول کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ لڑکی کی تربیت کسی اور ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول کسی اور طرح سے ہے، تو کیا ہوتا ہے، اب وہ لڑکی اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، نہ یہ اس کی مشکل کو سمجھتے ہیں نہ لڑکی ان کی مشکل کو سمجھتی ہے، تو پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں جو بہت مہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سسرال والے کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اب وہ لڑکی کے سسرال والے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے کے سسرال والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ لڑکی کے ساس سسر یہ کہیں بیٹے سے کہ بیٹا فقط ہم ہی ہم ہیں، جس طرح پہلے تھے ویسے زندگی گزارو، بیوی آ گیا تمہاری شادی ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، آسمان تو زمین پہ نہیں آ گیا نا، بس ٹھیک ہے آ گئی ہے، گھر میں ہے، کوئی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے اسے سر پہ چڑھانے کی۔ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہو پہ اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے جب یہ میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں بھی انہیں اہمیت نہیں دوں گی، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو لڑکی کے والدین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اگر وہاں پہ کوئی مشکل ہو یا وہ لوگ تمہیں تنگ کریں تو کیا کرنا، فوراً سے یہاں آ جانا یا فون کر کے بتا دینا۔ بالخصوص جو لڑکی کی مائیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کہتی ہیں کہ بیٹا ہمیں فوراً سے بتا دینا، بعد میں ہم جانے اور وہ جانے۔
اور وہ سمجھتی ہیں کہ اپنی بیٹی سے ہم محبت کا اظہار
کر رہے ہیں، بیٹی کو تباہ کر رہے ہیں وہ، بلکہ بیٹی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ اب ایک نئے گھر میں گئی ہو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، اس گھر کے افراد کو اپنے گھر کے افراد سمجھو، اس کو اپنا کنبہ سمجھو، تب تم اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکو گی، تب تم ان کے ساتھ رہ سکو گی، اگر انہیں اپنا سمجھو گی۔ اگر یہی ہوگا، ہر بات پہ پیچھے والدین کو فون کر کے بتاؤ گی کہ آج اس طرح ہو گیا، آج یہ ہوا، تو کیا ہوگا، ادھر سے لڑکی کی ماں بھی شہ دے رہی ہے، ادھر سے جو ہے وہ لڑکے کی والدہ بھی اس طرح کہہ رہی ہے، تو بات جو ہے کہ انہی مسائل کی وجہ سے بعض اوقات بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ ابھی شادی کو کچھ عرصہ نہیں گزرتا کہ طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ مین رول اس میں لڑکے کا ہوتا ہے۔ اگر لڑکا شادی کے بعد رشتوں میں توازن رکھے، پھر یہ مسائل پیش آتے ہیں لیکن بہت کم، لیکن وہ لڑکے جو رشتوں میں توازن نہیں رکھ سکتے، یا وہ زیادہ ماں کی فیور کرتے ہیں یا بیوی کی فیور کرتے ہیں۔ اب جب ماں کی فیور کریں گے تو بیوی کو برا لگے گا، اگر بیوی کی فیور کریں گے تو ماں کو برا لگے گا۔ یہ تو تھا ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے، سب سے پہلے میں ساس سے ہی شروع کروں گی۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تم بہو کو گھر لے کر آتے ہو تو اسے اپنی بیٹی سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ تم کسی دوسرے کی بیٹی گھر لے کر آئے ہو، اسے اپنی بیٹی سمجھو۔ جب تم اسے اپنی بیٹی سمجھو گے تو اسے بیٹیوں کی طرح ہی نصیحت کرو گے، جب تم اسے اپنی بیٹی سمجھو گے تو عید کے موقع پر یا کسی اور خوشی کے موقع پر اپنی بیٹیوں کے لیے جب گفٹ لوگے تو اس کے لیے بھی ساتھ گفٹ لوگے، اس طرح اسے فیل نہیں ہوگا کہ یہ لوگ مجھے بہو سمجھ رہے ہیں۔ اور والدہ اپنی توقعات کم کرے، بلکہ اگر جو ہے بیٹا بہو پہ ظلم کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے تو بیٹے کو کہنا چاہیے کہ بیٹا تم زیادتی کر رہے ہو، بہو کی سائیڈ لینی چاہیے۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ حتی الامکان، یہاں تک ممکن ہو، لڑکے کے گھر والے اپنی بہو کی سائیڈ لیں، اگر اولاً تو ان کے لڑائی جھگڑے میں مداخلت نہ کریں، لیکن اگر دخل اندازی کرنی بھی ہو تو لڑکی کی سائیڈ لیں، یہاں تک ممکن ہو اپنے بیٹے کی سائیڈ نہیں لیں۔ اور پھر نند اور بابی کا جو مسئلہ آتا ہے، اس میں بھی بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ساس اور بہو آپس میں بالکل ٹھیک ہیں، ایک تیسرا فرد ہے وہ جب آتا ہے کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے، گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ماں کو بہو کے خلاف اکساتی ہے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی بابی کو بہن نہیں سمجھتی، ایک بابی سمجھتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آئی ہے کس لیے، کام کاج کے لیے، اگر تھوڑا آرام کر لیا تو کیا، نہیں آرام کی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کام کاج کرے، یا میں مہمان آئی ہوں میری خدمت کرے۔ دیکھیں اگر نند بابی کو بہن سمجھے اور بابی بھی نند کو بہن سمجھے تو ان کے درمیان بھی اس طرح کے مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام بہو سے کیا کہتا ہے، اسلام بہو سے کہہ رہا ہے کہ جب تم اس گھر سے اس گھر میں آ گئی ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، اس گھر کے افراد کو اپنے گھر کے افراد سمجھو، انہیں اپنے والدین سمجھو۔ اور اسلام فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان تم اسی صورت میں کر سکو گی جب تم انہیں اپنے والدین سمجھو گی۔
محترمہ امرین صاحبہ، چونکہ یہ بہو کے کیا فرائض ہیں یہ آپ بیان کر رہی تھیں اور کافی ابھی باقی ہوں گے، اس لہٰذا ہم چاہیں گے کہ اگر ہو سکے تو اسے اگلے پروگرام میں آپ ڈسکس کریں، کیونکہ وقت اب نہیں رہا ہے۔ تو آپ سے بہت اب اجازت چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا, اور امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ محترم ناظرین. امید کرتی ہوں ہماری آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. خدا سے بس یہی دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب دین کے ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنے گھر کے ماحول کو ایک اسلامی گھر کا ماحول بنا سکیں, تاکہ ہمارے گھر کے اندر یہ تمام کھچاؤ یا دوریاں قائم نہ رہیں, بلکہ ہم سب ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکے. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.